منگل 21 جولائی کے سربین کے ساتھ شفیع نقیامئی کا سلام. ماضی میں زیر زمین پانی سے مالا مال پاکستان کے زیر زمین پانی کی سطح گر رہی ہے. پانی کا استعمال بڑھ رہا ہے اور اکثریت کو پانی میسر نہیں.
واٹر انٹینسٹی ریٹ جو ہے وہ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے, یعنی کہ ہم لوگ پر کیپیٹا جو ہے پانی یوز کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نخبت ملک سے خبریں سنیے. عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ ملک میں پانی کی کمی قومی معیشت کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے. پاکستان میں پینے کے پانی کی کمی کی وجہ آئی ایم ایف نے انتظامی ناکامیوں کو قرار دیا ہے. پاکستان دنیا کے 36 ممالک میں شامل ہے جہاں آبادی میں اضافے کے باعث پینے کے پانی کی شدید قلت پیدا ہونے کا خطرہ ہے. ادھر پاکستان کے صحرائے تھر میں ایک گاؤں ایسا ہے جہاں لوگ پانی کو تالے میں رکھتے ہیں. ایسا کیا خاص ہے اس پانی میں, اس گاؤں کی ایک باسی نے بی بی سی کو یوں بتایا.
میٹھا نہیں ہے, کھارا پانی ہے, کھارا زہر پانی. کھانا بھی اسی سے پکاتے ہیں, کپڑے بھی اسی سے دھوتے ہیں اور پیتے بھی یہی کھارا پانی ہے.
پاکستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قائم قومی ادارے این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ چترال میں سیلابی ریلوں کی وجہ سے 33 پل بہہ گئے ہیں جبکہ کئی سڑکوں کو مکمل یا جزوی نقصان پہنچا ہے اور صوبہ پنجاب میں 130 دیہات زیر آب آ چکے ہیں. تفصیل سنیے امبر شمسی سے.
این ڈی ایم اے کے ترجمان احمد کمال نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پل بہہ جانے کے باعث کئی علاقوں تک امدادی سامان کی ترسیل مشکل ہے. این ڈی ایم اے نے مزید کہا کہ متاثرہ افراد کی تعداد کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا. ریڈیو پاکستان کا کہنا ہے کہ فوج اور ایف سی کی جانب سے 2 ہیلی کاپٹر کے ذریعے چترال میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں تک کھانے پینے کے سامان کا 8 ٹن پہنچا دیا گیا ہے. احمد کمال نے بی بی سی کو بتایا کہ پنجاب کے ضلع لیہ میں 70 گاؤں, راجن پور میں 50 اور مظفر گڑھ کے 10 گاؤں زیر آب آئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ اور کابل کے علاوہ تمام دریا میں پانی کی سطح معمول پر ہے اور یہ مزید کم ہو رہی ہے.
پاکستان اور چین کے سرحدی علاقے میں واقع قراقرم پہاڑی سلسلے میں 7 کوہ پیماؤں پر مشتمل ایک ٹیم کو آج صبح برفانی تودے کی زد میں آ کر حادثہ پیش آیا ہے. تفصیل سنیے طاہر عمران سے.
الپائن کلب کا کہنا ہے کہ براڈ پیک کے بیس کیمپ سے ملنے والی معلومات کے مطابق گزشتہ شب علاقے میں شدید برف باری کا سلسلہ جاری تھا اور جاپانی, چینی اور پاکستانی کوہ پیماؤں کی ٹیم پہاڑ پر C1 نامی پوسٹ کی جانب روانہ تھی. مقامی وقت کے مطابق تقریباً 11 بجے ایک برفانی تودا گرا جس کی زد میں ٹیم آ گئی. کوہ پیماؤں کی اس ٹیم کے ایک رکن نے زخمی حالت میں مدد کے لیے ہنگامی پیغامات بھیجے جس کے بعد انہیں بیس کیمپ واپس لا کر ابتدائی طبی امداد دی گئی. ایک پاکستانی کوہ پیما ابھی بھی لاپتہ ہے.
ترکی میں آج گزشتہ روز ہونے والے بم دھماکے میں ہلاک ہونے والے 32 افراد کی آخری رسومات ادا کی گئیں. ادھر ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے کہا ہے کہ اس خودکش بم دھماکے کے مشتبہ حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے. انہوں نے شام کے ساتھ متصل ترکی کی سرحد پر سیکیورٹی سخت کرنے کا عندیہ دیا ہے. سارا حسن.
وزیر اعظم کا یہ بیان گزشتہ روز جنوبی شہر سورج میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں اب حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم سے کم 31 ہے اور 100 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ترکی نے اب ایسے مسلح افراد کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے جن کے بارے میں اس پر انہیں نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا جاتا تھا. دوسری جانب دھماکے کے بعد ہونے والے مظاہروں نے پرتشدد صورتحال اختیار کر لی ہے. انقرہ اور استنبول سمیت ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے جوہری معاہدے کی توثیق سے یہ تاثر ملا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی دوڑ سے دور رکھنے کا یہ سب سے بہترین حل ہے اور اب کانگریس بھی اس پر توجہ دے. ادھر ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اس معاہدے کا دفاع کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں اپنی ایک تقریر میں ان کا کہنا ہے کہ سمجھوتا ضروری تھا لیکن تہران نے اپنے مرکزی مقاصد حاصل کر لیے ہیں. ان مقاصد میں معاشی پابندیاں ہٹانا اور اپنے جوہری پروگرام کو چلائے رکھنا ہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یونان نے 2.5 ارب یورو کا زائد المیاد قرض ادا کر دیا ہے اور اب اس کے بقایاجات نہیں رہتے. تفصیل نازیہ گلزار سے.
آئی ایم ایف کے ترجمان گیری رائز نے ایک بیان میں تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف یونان کے دوبارہ مالی استحکام کے لیے معاونت جاری رکھنے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ یورپی مرکزی بینک ای سی بی کو پیر کو 4.02 ارب یورو ادا کر دیے گئے ہیں. یہ ادائیگی یورپی یونین سے 7 ارب یورو کا وقتی قرض ملنے کے بعد کی گئی ہے. مالی بحران سے دوچار یونان جون میں اور پھر اس کے بعد رواں مہینے کے آغاز میں آئی ایم ایف کے بقایا جات ادا کرنے میں ناکام رہا تھا.
جاپان کی ٹیکنالوجی کمپنی توشیبا کے چیف ایگزیکٹو اور صدر ہساؤ تناکا اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے گزشتہ 6 برس سے کمپنی کا منافع زیادہ بتایا ہے. پیر کو توشیبا کی جانب سے نامزد کردہ آزادانہ پینل نے کہا تھا کہ کمپنی نے آپریٹنگ منافع کو 1.2 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تک بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور یہ منافع توشیبا کے ابتدائی اندازے سے تقریباً 3 گنا زیادہ تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ,
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے, چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے لوکل کمانڈرز ہیں, چاہے جو بھی ہے, ان کے لیے یکساں ہے, زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ ہمارا ہے, یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان جو کبھی اپنی نہروں, دریاؤں اور زیر زمین پانی سے مالا مال تھا, اب اس کے زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک گر رہی ہے. اسے پانی کے لالے پڑ رہے ہیں اور اگر جلد ہی احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو پانی کا ایسا کال, اکال یا قحط پڑے گا کہ عام زندگی محال ہو جائے گی. زیر زمین پانی کی اس کمی کے کچھ تو قدرتی اسباب ہیں اور کچھ انسانی بد احتیاطی اور بد انتظامی. چونکا دینے والی اس رپورٹ کے مصنف ہیں محمد عظیم شاہ, جو انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کے ریسرچر اور پاکستان میں اعلیٰ اہلکار بھی ہیں. میں نے ان سے بات کی. پہلے تو رپورٹ کی اہم باتیں جاننی چاہیں.
ہمارے پاس گراؤنڈ واٹر جو ہے, جو زیر زمین پانی ہے, اس کو آلموسٹ اتنی ہی مقدار میں استعمال کیا جا رہا ہے جتنا ہم جو ہے اپنا نہری پانی استعمال کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہمارا زیر زمین پانی ہے, اس کی جو مقدار ہے اس میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے, اور اس کی کمی سے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, نمکیات بڑھ جاتے ہیں, اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, جو کہ کافی ساری رپورٹس میں جو ہے نا وہ ریسنٹلی پبلش ہوا ہے.
ٹھیک ہے, تو محمد عظیم شاہ صاحب, اس رپورٹ میں دوسرے کون سے علاقے یا خطے ہیں جہاں زیر زمین پانی کی شدید کمی ہے؟
اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو انڈیا ہے اس کی جو رینکنگ ابھی آئی ایم ایف نے ریسنٹلی ایک اپنی رپورٹ پبلش کی, تو انڈیا جو ہے اس میں جو پانی جو زیر زمین ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے, جو نکالا جا رہا ہے, وہ دنیا میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر ہے. انڈیا کی آبادی جو ہے ڈیفینیٹلی آپ اس کو دیکھیں تو وہ 1 ارب سے زیادہ کی ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ چائنا آتا ہے. چائنا کی آبادی جو ہے وہ بھی 1 ارب سے زیادہ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے. پھر یونائٹیڈ اسٹیٹس سے, اور چوتھے نمبر پہ پاکستان آ رہا ہے. اب پاکستان ایز کمپیئر ٹو انڈیا یا چائنا, اس کی آبادی کا کمپیریزن اگر آپ کریں تو وہ تو مطلب 1/6 یا 1/7 یا 1/8 پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی ہم لوگ سائز میں ان سے بہت چھوٹے ہیں, لیکن دنیا میں ہم لوگ اتنا پانی زیر زمین استعمال کر رہے ہیں وہ ہم لوگوں کا بہت زیادہ ہے.
تو
میں نے کو ٹرم یوز کی اپنے آرٹیکل میں کہ واٹر انٹینسٹی ریٹ جو ہے وہ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے, یعنی کہ ہم لوگ جو پر کیپیٹا جو ہے پانی یوز کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے.
تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے محمد عظیم شاہ صاحب, کہ زیر زمین پانی اگر کم ہو رہا ہے تو اس سے نقصان کیا ہے, یعنی زیر زمین پانی کی اہمیت کیا ہے؟
جی دیکھیں, اس کا نقصان یہ ہے کہ اب ہمارا پچھلے چند سالوں کے ہم بات کر لیتے ہیں, پچھلے 10 سالوں کی, 10 سالوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہمارے ملک میں میجر فلڈز آئے ہیں. اس سے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ قحط کی صورتحال بھی رہی ہے 90s میں, اور پھر لیٹ 90s میں بھی, اور 2000 میں بھی ہمارے پاس کچھ سال ایسے تھے جہاں پہ ہمارے پاس بارشیں بہت کم ہوئی ہیں. تو ان سچویشنز میں ہوتا کیا ہے کہ کبھی آپ کے پاس پانی کی اویلیبلٹی بڑھ جاتی ہے, کبھی کم ہو جاتی ہے. اب یہ جو زیر زمین پانی ہے, اس کا جو مین جو بینیفٹ ہے, یہ ایک بفر ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس اگر جو نہری پانی ہے یا یہ جو رین واٹر ہے اس کی اویلیبلٹی جب کم ہوتی ہے تو ہم اپنا زیر زمین پانی اپنے پینے کے لیے یا ایگریکلچر کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے پینے کے لیے تو ڈیفینیٹلی جو ہے جو زیر زمین پانی یوز کرتے ہیں, لیکن ایگریکلچر میں کیونکہ ہم 50% پانی زیر زمین یوز کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے اس کی جو ڈیپتھ ہے پانی کی وہ بڑھ رہی ہے. جب ڈیپتھ بڑھتی ہے اور اس کو سفیشینٹ جو پانی ہے جو کہ نہری پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ریچارج نہیں ہوتا, تو اس کی کوالٹی بھی ڈیگریڈ ہوتی ہے. جب کوالٹی خراب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ یوزیبل نہیں رہتا. جیسا ہم اس کو یوز ہی نہیں کر سکتے ایسے موقعوں پہ جہاں پہ ہمیں اس پانی کی ضرورت ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ پرابلم میں, ہم اس پرابلم میں جا رہے ہیں. اور یہ صرف نہ کہ پاکستان میں پرابلم ہے, ہمارے ساتھ انڈیا میں جو ہے انہوں نے کیونکہ الیکٹریسٹی فری کی ہوئی ہے تو وہاں پہ جو ہے گراؤنڈ واٹر کا جو یوز ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ جو گراؤنڈ واٹر ہوتا ہے یہ کنیکٹڈ ایکویفر ہوتی ہے, مطلب یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان کا گراؤنڈ واٹر الگ ہے انڈیا کا الگ ہے, یہ نیچے زمین کے اندر جو ہے وہ ملا ہوا ہے, تو اس کا جو فلو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب فلو ڈسٹرب ہوتا ہے, جب جس سائڈ زیادہ پانی یوز ہو رہا ہے یا جس سائڈ سے کم یوز ہو رہا ہے, تو اس کی جو ڈائریکشن آف فلو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے.
یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے عظیم شاہ صاحب, کہ انڈس بیس میں پورا کا پورا ایک دریائی نظام ہے, ایک ریور سسٹم ہے, کئی دریا بہ رہے ہیں, تو یہاں زیر زمین پانی کی شدید کمی کیوں ہو رہی ہے؟
دیکھیے گا, اب انڈس جو ہے یہ ایک ایسا سسٹم تھا جو کہ پری پارٹیشن جو تھا وہ ایک دنیا میں ایک مثال کے طور پہ دیکھا جاتا تھا. پارٹیشن کے بعد جو ہے ہمارے پاس, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اپر رائٹ ایریئن ہے, پاکستان جو ہے وہ ڈاؤن اسٹریم سے ہے, لوور رائٹ ایریئن ہے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ پانی کے اوپر کانفلکٹ وغیرہ ڈیولپ ہوا. اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ریورس تھے ان کو ڈیوائڈ کر دیا. اب جو پانچ اور یا ریور جو چھ ریورس تھے جن کو ہم ایسٹرن اور ویسٹرن ریورس کرتے ہیں, ایسٹرن انڈیا کو دے دیا, ویسٹرن پاکستان کو دے دیا. اب جو پاکستان کو ریورس ملے ہیں ان میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارا جو دریائے سندھ ہے وہ اسی کا ہی ہے. باقی ہم نے جو سپلائیز ہیں جو دریائے سندھ چناب اور جہلم سے ہیں ان کو ہم نے ڈائیورٹ کیا, اپنے جو ریورس ہمارے پاس جو تھے پہلے جو ریاوی جاس سسٹم تھے ان کی سپلائی کو پورا کرنے کے لیے. تو آلریڈی آپ کے پاس جو پانی پہلے آتا تھا اس کی کمی تو ہوگی. ٹھیک ہے, اب جو پانی آپ ڈائیورٹ کر کے جا رہے ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ اس پانی کی جو نہری پانی ہے اس کی آلریڈی جو ہے وہ کمی ہے, مطلب جو ہمارا کسان ہے وہ اس پانی سے اپنی فصل نہیں لے سکتا, تو اس کو زیر زمین پانی استعمال کرنا پڑتا ہے. اب جب آپ کا سرفیس واٹر یا جو نہری پانی ہے وہ کم ہے اور اس کے سپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ زیر زمین پانی یوز کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے جو پانی زمین کے اندر پرکولیٹ ہونا ہے جو جانا ہے وہ بھی کم جا رہا ہے, اور اس کے ریسپانس میں جو نچلا پانی ہے جو زمین کے اندر پانی ہے وہ زیادہ بار جو ہے نا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ اگر اس سناریو کو دیکھیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم لیٹس سے لائف 60 ایئرز میں جب یہ چیز چل رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو زیر زمین پانی ہے اس کی جو مقدار اس میں کافی زیادہ کمی واقع ہوگی.
تو یہ
اور اگر یہ ایسے ہی چلتی رہے گی تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارے پاس سچویشن بڑی ڈیفیکلٹ آ جائے.
تو یہ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے اور جس کمی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو محمد عظیم شاہ صاحب, اس کمی کو کم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے کسی بھی طور؟
جی, مجھے ابھی بھی امید ہے کہ ہم لوگ واٹر اسٹیپس والا جو لیبل ہے اس سے بچ سکتے ہیں, پاکستان واٹر اسٹیپس کنٹری سے بچ سکتا ہے. کیسے بچ سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم لوگوں کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پانی کی ہمارے پاس کمی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم لوگ جو ہے ون آف دا بگیسٹ رائس گروئنگ نیشن ہے, مطلب ہم لوگ چاول اگاتے ہیں جس میں ہمیں فلڈ کرنا پڑتا ہے پوری زمین کو. اس میں ہم زیر زمین پانی بھی یوز کرتے ہیں, اس میں ہم نہری پانی بھی یوز کرتے ہیں. اسی طرح ہماری ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ٹیکنیکل کراپنگ انٹینسٹی. ہمارا جو سسٹم ڈیزائن ہوا ہوا ہے نہروں کا وہ یہ تھا کہ ہم نے تقریباً 57-58% کے قریب جو ہے نا اپنا جو رقبہ ہے اس کو ایگریکلچر کے لیے یوز کرنا ہے, جو اس وقت پانی اویلیبل تھا. اس وقت ہم لوگ جو اپنا رقبہ یوز کر رہے ہیں اسی پانی سے وہ تقریباً 150% سے بڑھ چکا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پیچھے سے اتنا ہی اویلیبل ہے, لیکن آپ اس سے زیادہ فصل دینا چاہ رہے ہیں. جب زیادہ فصل دینے کے لیے ہم لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں زیادہ پانی بھی یوز کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے پانی پہ اسٹیپ آیا. اب اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنا کراپنگ پیٹرن چینج کرنا پڑے گا. ہمیں مطلب ایسی فصلیں جو کہ پانی زیادہ ریکوائر کرتی ہیں ان کی بجائے دوسری فصلوں کے اوپر جو ہے نا شفٹ ہونا پڑے گا. ہمارے پاس واٹر سیونگ ٹیکنالوجیز بہت ساری اویلیبل ہیں جو ہم نہیں یوز کر رہے. ہم لوگ ڈرپ سسٹم ہوتا ہے, اسپرنکلر سسٹم ہے, کافی سارے سسٹم ہیں جو کہ ٹیکنیکلی ڈیزائن کیے گئے ہیں جہاں پہ پانی جو ہے وہ کم یوز کریں. ہم وہ یوز نہیں کر رہے, بہت کم یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ریزروائر کم ہیں. ہمارے پاس صرف تربیلا منگلہ کے علاوہ کوئی ایسا ریزروائر نہیں ہے جو کہ جب ہمارے پاس بارشیں ہوتی ہیں فلڈ کا آج کل کا سیزن ہے تو ہم پانی اسٹور کریں اور پھر بعد میں اس کو ہم سپلائی کر سکیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مینجمنٹ ہے وہ بہت پوئر ہے. ہمارے پاس جو واٹر کی مانیٹرنگ ہے یا میجرمنٹ جو ہے وہ بہت کم جگہوں پہ ہو رہی ہے, اور وہ بھی انتہائی कोर्स रिनोवल, यानी उसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे पास प्रॉपर टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है कि हमें पता हो कितना पानी हमारे सिस्टम में आ रहा है और फार्म लेवल तक जब वो पहुँचता है तो कहाँ कहाँ पानी ज़ाया हो रहा है। उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता, हमारी ऑपरेशन मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है ना पानी बहुत सारा जाया भी हो जाता है और वो जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाता। और बेहतर हमारी मैनेजमेंट टेक्निक है, हम उसको अच्छे तरीके से पानी को मैनेज कर सकें, चाहे वो जमीनी पानी है चाहे वो नहरी पानी है। और जमीनी पानी का तो सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं है अभी तक, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी थोड़ी तौर पर ध्यान दे, जो पानी की जो है ना अनरिस्ट्रिक्टेड, जो मतलब जिसका जहाँ पे जितना दिल करता है वो उतना पानी जमीन से निकाल सकता है, इस तरह के सेक्शन को जो है ना रोका जा सके, इसको किसी तरह में रेगुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है हमारी जो सिचुएशन आगे बढ़ी जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाए।
ये थे इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के रिसर्चर, पाकिस्तान में आला एहलकार मोहम्मद अजीम शाह। उन्होंने तफसील से बताया कि पाकिस्तान में पानी का इस्तेमाल फी का सबसे ज्यादा है और ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी वाकई हो रही है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के माहौलियात के नमनिगाह नवीन खटका इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। नवीन, ज़ेरे ज़मीन पानी में इतनी ज्यादा कमी क्यों हो रही है?
देखिए, सबसे तो पहले वैज्ञानिकों का ये मानना है कि आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, तो जाहिर है उसकी वजह से पानी की जो खपत है जो है वो बढ़ेगी ही। और दूसरी ओर जो है, जो पानी थी, खास करके जो ग्राउंड वाटर कहते हैं जमीन के अंदर के पानी, उसकी लेवल घट रही है क्योंकि कहीं और भी उसकी खपत हो रही है। तो ये दो जो फैक्टर्स हैं इनकी बहुत बड़ी रोल रही है।
तो चले, इसकी खपत कहीं और भी हो रही है दूसरे मुल्कों में, इसलिए कि ज़ेरे ज़मीन पानी तो दोनों का एक ही है ना, वहाँ तो कोई बाउंड्री या कोई सरहद नहीं है ना। चलें, पानी में कमी हो गई पंप भी चलाने से, मगर ये जो ज़ेरे ज़मीन पानी, ये स्वयं खुद ब खुद वापस भी तो आ जाता है ना, कुदरती तौर पर प्राकृतिक रूप से रिप्लेनिश हो जाता है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा?
देखिए, आपने जो कहा वो सही है, रिप्लेनिश होनी चाहिए थी। इसकी भी दो बातें हैं। पहले, जो जमीन के अंदर जो एक्वीफर्स बोलते हैं, वो सदियों से जो पानी, बहुत पुरानी पानी रहती वो है, वो आपको शायद अभी भी नहीं मिल रही है, शायद बाद में जाकर आप वो यूज करेंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन जो ऊपर की जो एक्वीफर्स हैं वो रिप्लेनिश होनी चाहिए थी, हो नहीं रही, क्योंकि इसके भी बहुत कारण है। एक तो देखिए, जिस तरह से हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, पानी जिस तरह से सीप होनी चाहिए थी जमीन के अंदर, पहले कभी अगर वहां मट्टी हुआ करती थी, अब आप आज आपने बना दिया आसफाल्ट रोड, तो पानी उस तरह से अंदर नहीं जाएगी, एक तो यह है। और दूसरी बात देखिए, पानी की डाइवर्जन, जो वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, तो चूंकि पानी की इतनी कमी हो गई कि लोग बरसात के समय पानी को स्टोर करते हैं, तो वो पानी नेचुरली जो आप कह रहे थे कि अंदर जानी चाहिए थी, नहीं, अब आपके नल में जाएगी वो पानी, और वही पानी फिर आप चलाएंगे और फिर शायद आप अपने बगीचा में वही पानी डालेंगे। तो इस तरह से इसकी जो यूज है उसमें चेंज हुई। अगेन, बात वही होती है कि आबादी जिस तरह से बढ़ी और पानी की कमी हुई, तो इसीलिए भी जो नेचुरल सिस्टम जो होनी चाहिए थी वो उसमें भी डिस्टर्बेंस दिखी गई है।
अच्छा, तो आपने भी ध्यान दिया होगा कि पंजाब के तीन दरिया बंद हैं, ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कि ये दरिया के पानी का जो क्रम है, सिलसिला है, फिर शुरू हो जाए?
देखिए, दरिया की जो अबव ग्राउंड की बात है वो अपनी जगह पर है, और उसकी वजह से अंडरग्राउंड सिपेज होते हैं वो भी होती है। अब ये जो है, अब ये तो ट्रांसबाउंड्री रिवर्स की बातें हुई, इसमें देश की दो देशों की बातें होनी चाहिए, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, वाटर पॉलिटिक्स उससे भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, ये आप जानते ही हैं। तो इसमें हाल ही में हमने देखी कि अगर दो देश बैठकर बातें करें और उसमें भी ग्राउंड वाटर की यूज जो है किस तरह से किया जाए ताकि दोनों को ही फायदा हो, इस तरह की अगर बातें हुई और कुछ रेगुलेशंस वगैरह लाया जाए तो शायद कुछ प्रोग्रेस दिखेगी।
नहीं, एक सवाल और है यहाँ पर। अब जैसे पाकिस्तान और भारत का मामला है, ये भूमि क्षेत्र पे जो है इनकी बातें जमीन पे चल रही है, लेकिन पानी में भारत की ओर से, उसकी तरफ से मदद सहायता तो मिल सकती है ना, ये दोनों तो मिल करके इस पानी की कमताई को तो पूर कर सकते हैं।
देखिए, आपने सही कहा कि अभी जो ورلڈ میں جو واٹر وار کی باتیں کی جاتی ہے تو اس میں پاکستان اور بھارت کی جو انڈس ٹریٹی ہے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اتنی جھگڑتے ہیں اس پھر بھی جو ٹریٹی ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ چل رہے ہیں پانی کی وجہ سے. تو آپ نے ٹھیک ہی کہا کہ اسی ٹریٹی کے تحت اگر اس میں کھڑا ہو کر آپ گراؤنڈ واٹر کی باتیں کریں تو شاید دونوں کو ہی فائدہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ پرشن یہ ہے کوشچن یہ ہے کہ باتیں کریں گے کب کریں گے؟
نوین کھٹکا دھنے بہت بہت شکریہ. حکومت پاکستان اقوام متحدہ کے اس ہزاریے کے ترقیاتی اہداف کے تحت 2015 تک 93% لوگوں تک پینے کا صاف پانی پہنچانے کی پابند تھی, مگر عملاً صورتحال یہ ہے کہ ملک کے 88% لوگوں کو صاف پانی تک میسر نہیں. شہروں کی طرح دیہات میں بھی پانی کے صاف پانی کی دستیابی ایک بنیادی مسئلہ ہے. آئیے سہرائے تھر کے ایک گاؤں چلتے ہیں جہاں پانی اتنا نایاب اور کمیاب کہ لوگ اپنی ٹنکیوں کے پانی کو قفل بند رکھتے ہیں. تھر پارکر سے احمد رضا کی رپورٹ جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
تھر پارکر کے گاؤں آکھانی میگھواڑ کے لوگ گھر تو کھلے رکھتے ہیں مگر اپنی پانی کی ٹنکیوں کو تالا لگانا نہیں بھولتے. گاؤں میں ایک ہی کنواں ہے اور لوگ اس سے پانی نکال کے اپنی اپنی ٹنکیوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ پانی پینے کے قابل نہیں. 30 سالہ شریمتی تلسی گدھے کی پیٹ پر کسے ہوئے 2 مٹکوں کے ساتھ اپنی ٹنکی تک آئیں, تالا کھولا اور پانی نکالنے کے بعد تالا واپس لگا دیا. انہوں نے چہرے کو پلو سے ڈھانپا ہوا تھا. ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ اس کھارے پانی کی بھی چوری ہونے کے ڈر سے ٹنکی پر تالا لگانا پڑتا ہے.
میٹھا نہیں ہے, کھارا پانی ہے, کھارا زہر پانی. کھانا بھی اسی سے پکاتے ہیں, کپڑے بھی اسی سے دھوتے ہیں اور پیتے بھی یہی کھارا پانی ہے.
اس گاؤں میں 100 کے قریب گھر ہیں اور 1000 سے زیادہ کی آبادی ہے. یہاں کے لوگ موبائل فون بھی استعمال کرتے ہیں. لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ سرکاری پرائمری اسکول بھی ہیں اور راما پیر کے مندر کی عالی شان عمارت بھی, لیکن نہیں ہے تو پینے کا صاف پانی. اسی لیے پانی کا حصول یہاں کی سب سے بڑی سرگرمی نظر آتی ہے. گاؤں والوں نے بتایا کہ انہیں پینے کے صاف اور میٹھے پانی کے لیے پیدل 2 سے 3 کلومیٹر دور چیلہار نامی قصبے جانا پڑتا ہے اور گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے پانی مانگنا پڑتا ہے, کیونکہ قصبے میں بھی پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے کوئی سرکاری سہولت موجود نہیں ہے. اور یہ مسئلہ کئی نسلوں سے جوں کا توں ہے. گاؤں کے ایک بزرگ 65 سالہ بالا میگھواڑ نے بتایا,
یہ مسئلہ ہماری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے. ہمارے رشتے دار بھی اسی تکلیف میں مر گئے, ہم بھی چلے جائیں گے. ایک تو قحط ہے, اس کی وجہ سے تکلیف ہے, اب جائیں کہاں؟ اپنی زمین اپنا وطن چھوڑ کر کہاں جائیں؟ اور
آکھانی میگھواڑ گاؤں میں کھارے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے پچھلے 6 ماہ سے ایک آر او پلانٹ بھی زیر تعمیر ہے جو ایک غیر سرکاری تنظیم بنوا رہی ہے. گاؤں کے ایک اور باسی 40 سالہ رامو میگھواڑ کہتے ہیں,
بورنگ کرے گا؟
بورنگ ہو گئی ہے, اس کے بعد دیکھیں گے. یہ کام جب مکمل ہو ہمیں امید ہے کہ یہاں پانی نکلے گا.
حکومت سندھ کہتی ہے کہ تھر میں لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 750 آر او پلانٹس لگائے جا رہے ہیں. تھر کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو پینے کا صاف پانی مل پاتا ہے یا نہیں, یہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہی پتا چل سکے گا. احمد رضا, بی بی سی نیوز, تھر پارکر.
تو ایک طرف پانی کی کمی اور زیر زمین پانی کی سطح کا گرنا, تو دوسری طرف پانی ایسا سیلاب کی صورت میں آیا کہ سب کچھ پانی پانی کر گیا. تفصیل یہ ہے کہ پاکستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قومی ادارے این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ چترال میں سیلابی ریلوں کی وجہ سے 33 پل بہہ گئے, کئی سڑکیں مکمل یا جزوی طور پر نقصان پہنچا اور صوبہ پنجاب میں 130 دیہات زیر آب آئے ہیں. تفصیل کے ساتھ امبر شمسی.
این ڈی ایم اے کے ترجمان احمد کمال نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پل بہ جانے کے باعث کئی علاقوں تک امدادی سامان کی ترسیل مشکل ہے. این ڈی ایم اے نے مزید کہا کہ متاثر افراد کی تعداد کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا. ریڈیو پاکستان کا کہنا ہے کہ فوج اور ایف سی کی جانب سے 2 ہیلی کاپٹر کے ذریعے چترال میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں تک کھانے پینے کے سامان کے 8 ٹن پہنچا دیے گئے ہیں جبکہ 50 افراد کو بھی بچا لیا گیا ہے. دوسری جانب وزیر اعظم نواز شریف نے چترال میں ہلاکتوں اور نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور این ڈی ایم اے کو فوری وہاں امداد پہنچانے کی ہدایت کی ہے. وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق وہ آج چترال جانا چاہ رہے تھے لیکن خراب موسم کے باعث وہاں پہنچ نہیں سکے اور آئندہ دنوں میں وہ دورہ کریں گے. این ڈی ایم اے کے ترجمان احمد کمال نے بی بی سی کو مزید بتایا کہ پنجاب میں ضلع لیا میں 70 گاؤں، راجن پور میں 50 اور مظفر گڑھ کے 10 گاؤں زیر آب آ گئے ہیں.
اس وقت تمام دریا ایکسپٹ دریائے سندھ میں کالاباغ چشمہ اور چونسا یہاں پہ میڈیم فلڈ ہے.
امبر شمسی کی تھی یہ رپورٹ. حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی سی آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر سبا ناز کے ساتھ.
جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کے درمیان چٹاگانگ میں جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر جنوبی افریقہ کی ٹیم اپنے بیٹسمینز کی مایوس کن کارکردگی کی وجہ سے پہلی اننگز میں 248 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. کپتان ہاشم عاملہ 13 رنز ہی بنا سکے اور ڈپلیسی بھی 2 رنز کی کمی سے نصف سینچری نہ بنا سکے. بنگلہ دیش کی جانب سے مستفیض الرحمان نے 4، جبیر حسین نے 3 اور شکیب الحسن، محمد اللہ اور تاج الاسلام نے 1-1 وکٹ حاصل کی. ادھر انگلینڈ اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیمز کے درمیان پہلا ون ڈے ٹاؤنٹن میں کھیلا جا رہا ہے. آسٹریلیا نے مقررہ 50 اوورز میں 238 رنز بنا لیے ہیں. مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری ہے. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 4th ون ڈے کل کولمبو میں کھیلا جائے گا. پاکستان کے نقطہ نظر سے کل کا میچ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ جیت کی صورت میں ٹیم سیریز اپنے نام کرنے کے ساتھ ساتھ چیمپئنز ٹرافی میں بھی شرکت یقینی بنا لے گی. واضح رہے آخری ٹیم کے طور پر پاکستان اور ویسٹ انڈیز میں سے کوئی ایک ٹیم ہی چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لے سکے گی. مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال نے وین رونی کو مرکزی اسٹرائکر کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں ایک رپورٹر نے جب ان سے سوال کیا تو ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے تجربہ کار مینیجر نے انہیں جواب دیا، اس بارے میں چیزیں 31 اگست تک سامنے آ جائیں گی، تاہم آپ کے پاس تو مجھ سے زیادہ ہی معلومات ہیں، بس دیکھیں اور انتظار کریں. آسٹریلین ٹینس کے حکام چاہتے ہیں کہ ٹینس پلیئر برنارڈ ڈومک کو ڈیوس کپ کے سیمی فائنل اسکواڈ میں دوبارہ شامل کیا جائے، جو آسٹریلین ٹیم ستمبر میں برطانیہ کے خلاف کھیلے گی. انہیں پچھلے ہفتے میامی ہوٹل کے اس واقعے کے بعد ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا تھا، جس میں میامی پولیس نے برنارڈ کو نشے کی حالت میں ہوٹل میں شور و غل برپا کرنے اور پھر انتظامیہ کے منع کرنے پر مزاحمت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا.
کھیلوں کا حوال سبا ناز کی زبانی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر لائن آف کنٹرول پر خاصی کشیدگی ہے اور بھارتی کمانڈر کی طرف سے خاصا سخت بیان آیا ہے. سیربین میں اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے، لیکن سیربین کے نصف پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی.
عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ ملک میں پانی کی کمی قومی معیشت کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ پاکستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے حکام کا کہنا ہے کہ چترال میں سیلابی ریلوں کی وجہ سے 33 پل بہہ گئے ہیں اور صوبہ پنجاب میں 130 دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ پاکستان اور چین کے سرحدی علاقے میں واقع قراقرم پہاڑی سلسلے میں 7 کوہ پیماؤں پر مشتمل ایک ٹیم آج صبح برفانی تودے کی زد میں آ گئی، جس کے بعد ایک پاکستانی کوہ پیما لاپتا ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے کہا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے خودکش بم دھماکے کے مشتبہ حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے۔ امریکی صدر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے ایران کے جوہری معاہدے کی توثیق کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس کو بھی اس جانب توجہ دینا ہوگی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے نخبت ملک سے سنی، آئیے ذرا کھیل کے ایک میدان پہ نظر ڈالیں، یہ ہے فٹ بال کا۔ فٹ بال دنیا کا سب سے بڑا مقبول کھیل ہے، بلکہ جیزمن موریس کی کتاب جو کہتی ہے کہ فٹ بال ایز اے ریلیجن دنیا میں ادھم مچا کر کے گئی۔ لیکن فٹ بال میں کچھ عجیب کھیل ہو رہا ہے، وہ یہ کہ افریقہ کے بے شمار کھلاڑی یہاں پر غیر ملکوں میں، یورپ میں، برطانیہ میں کھیلتے ہیں اور یہ افریقی ینگ فٹ بالرس کے لیے آئیکن ہیں، آئیڈیل ہیں ان کے لیے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ان کو، ان افریقی بچوں کو، ان کے خوابوں سمیت جنوبی ایشیا میں دوسرے ملکوں میں لے جایا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ یورپ میں باقاعدہ بیچ دیے جاتے ہیں۔ بی بی سی کے پی اے ایڈورڈ کی رپورٹ، غزنفر حیدر کی زبانی۔
ایک مشکل سال گزرنے کے بعد یہ بچے ایک اچھے مستقبل کے لیے دعاگو ہیں۔ فروری میں یہ کھلاڑی ایشیا کے ملک لاؤس پہنچے، وہاں کے ایک مقامی کلب چمپسک یونائٹڈ کے لیے فٹ بال کھیلنے۔ ان کو امید تھی کہ انہیں ٹریننگ، طبی امداد اور رہنے کی اعلیٰ سہولیات فراہم کی جائیں گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔
جب ہم اسٹیڈیم پہنچے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ اس اسٹیڈیم کی صفائی کریں۔ ہمیں بہت تعجب ہوا، یہ جگہ بہت گندی تھی۔ انہوں نے کہا ہم یہیں رکیں گے۔ دوسرے دن انہوں نے ہمیں میٹرس لا کر دیے، جیسا کہ مہاجروں کو دیے جاتے ہیں۔
کمرے گندے اور ناخوشگوار تھے۔ صرف 14 سال کی عمر میں کیسلی کمارا کو سینئر ٹیم میں کھلانے کے لیے بلایا گیا، لیکن ان کا ایسا کرنا غلط تھا۔ فیفا کے قوانین کے مطابق 18 سال سے کم عمر کسی بھی کھلاڑی کو غیر ملکی کلب یا اکیڈمی میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، اور بی بی سی نے جو دستاویزات دیکھی ہیں ان کے مطابق ایک نابالغ کی حیثیت سے وہ اس معاہدے پر دستخط نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اس کا معاوضہ بھی نہیں دیا گیا۔ لاؤس میں ایک ماہ بعد ان لڑکوں کے ویزے کی میعاد ختم ہو گئی۔ فیفا پرو نامی ادارے نے ان کچھ کھلاڑیوں کی مدد کی، ان میں سے کچھ کو واپس منروویا بھیج دیا گیا، لیکن لاؤس میں بچ جانے والے ان کھلاڑیوں کو غیر قانونی اور خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ بیلا ٹیپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے۔
وہ چلا گیا، اس نے کہا کہ وہ فٹ بال کھیلنے جا رہا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ واپس آئے۔
آپ ایسا کیوں نہیں چاہتی؟
جب تک اسے کامیابی نہیں ملتی۔
یہ وہ میدان ہے جہاں مشہور کھلاڑی جارج ویا لائبیریا کی قومی ٹیم کی طرف سے کھیلے، لیکن یہاں سہولیات بنیادی یا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 20 سال گزر جانے کے باوجود لائبیریا میں آج ایک بھی فٹ بال اکیڈمی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاؤس میں فرش پر سونے والے کم عمر کھلاڑی اس جگہ کو منروویا پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان لڑکوں کے گھر والوں نے لاؤس آنے تک کا آدھا خرچہ اٹھایا۔ لڑکوں کے مطابق چمپسک ان لڑکوں کو کچھ عرصے بعد کسی دوسرے کلب کو بیچ کر منافع کمائے گا۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کا ذمہ دار ایلکس کامو کو ٹھہراتے ہیں۔ ایلکس لائبیریا کی قومی ٹیم کے سابق کھلاڑی ہیں جو اب اس کلب کی طرف سے کھیلتے ہیں۔
اگر میری نیت خراب ہوتی تو میں خود یہاں لاؤس کیوں آتا؟ میں تو پہلا افریقی ہوں جو ان 36 کھلاڑیوں کو لے کر یہاں آیا۔ ان کے ویزا سے لے کر ٹکٹ تک، 3 وقت کا کھانا، سب کچھ میں دے رہا ہوں۔
کلب کے صدر نے کسی بھی غیر قانونی کام کی نفی کی ہے۔ فیفا کا کہنا ہے کہ وہ اس کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور یہ ایک بڑے مسئلے کا چھوٹا سا پہلو ہے۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم کے مطابق ہر سال مشرقی افریقہ سے تقریباً 15,000 کم عمر کھلاڑیوں کو باہر لایا جاتا ہے، بیشتر کو غیر قانونی طریقے سے۔ فٹ بال کی دنیا میں نام بنانے کے لیے بےتاب یہ کھلاڑی کسی کی بھی
کسی بھی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔
پی اے ایڈورڈ کی رپورٹ، غزن فر حیدر کی زبانی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی کمانڈروں نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ سرحدوں کے قریب تخریبی کارروائیوں کی پشت پناہی بند نہ کی گئی تو اس کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ یہ بیان سرحدوں پر کشیدگی میں نئے اضافے کے پس منظر میں آیا ہے۔ لائن آف کنٹرول اور سرحدوں پر گولہ باری اور ہلاکتوں کے بعد کشمیری حلقوں میں بھی خدشات پائے جاتے ہیں، لیکن کشمیریوں کو شکایت ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ دوستی کے نام پر کشمیر کا مسئلہ لگتا ہے بھلا دیا۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
750 کلومیٹر طویل اور 35 کلومیٹر چوڑی لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر کشیدگی کا ماحول ہے۔ جموں اور کشمیر کے خطوں میں ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے درمیان گزشتہ ایک ہفتے کے دوران وقفے سے تصادم ہوئے، جن میں ابھی تک متعدد جانیں تلف ہوئیں اور بھارتی انتظام والے خطوں میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کی 16th کور کے کمانڈر ایچ کے سنگھ نے کل ہی پونچھ اور رجوری کے کئی سیکٹروں میں حالیہ فائرنگ سے متاثرہ بستیوں کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے پاکستانی فوج کی مجاہد رجمنٹ پر جارحیت کا الزام عائد کیا اور پاکستان کو خبردار کیا کہ بھارتی فوج اس کا پوری شدت کے ساتھ جواب دے سکتی ہے۔ حالانکہ یہ سخت ترین بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب بھارتی حکام نے روس میں وزرائے اعظم نریندر مودی اور نواز شریف کے درمیان ملاقات کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ کشمیر میں عام لوگ بھی اس بات سے پریشان ہیں کہ اعلیٰ سیاسی قیادت دوستی کی باتیں کرتی ہے لیکن فوجی قیادتیں ٹکراؤ کا اندیا دیتی ہیں۔ تاہم انہیں پاکستان سے شکایت ہے کہ مسئلہ کشمیر کو مذاکراتی ایجنڈا سے خارج کیا گیا ہے۔
کچھ ایسے فورسز ہیں جو دونوں طرف سے ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ٹاکس ہوتے ہیں، کشمیر ایشو کو ڈیلیبریٹلی سکپ کیا جاتا ہے۔
میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہوا، نہ کشمیری ایسا چاہتے ہیں، نہ کبھی ایسا چاہیں گے، کیونکہ ہم ایسا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا ایک حل ہو جس سے عام لوگوں کو فائدہ ملے۔
ہم شانتی سے رہنا چاہتے ہیں، کوئی وائلنس نہیں چاہیے ہمیں، کیونکہ جو پاکستان ہندوستان بیچ میں ٹکراؤ ہوتا ہے عام کشمیری پیسا جاتا ہے۔
دریاستان جموں میں تعینات بھارتی فوج کی شمالی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس ہوڈا نے کہا ہے کہ ایل او سی کے آس پاس مسلح تصادموں میں گزشتہ 2.5 برس کے دوران 290 مسلح شدت پسند مارے گئے ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
تو یہ تو ہوا بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا سرحدی احوال۔ آئیے اب مین لینڈ انڈیا چلتے ہیں۔ بھارت میں حزب اختلاف نے آج پارلیمان کی کارروائی نہیں ہونے دی، کیونکہ وہ اپنے اس موقف پر اٹل قائم کہ جب تک مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں شک کے دائرے میں آنے والے بی جے پی کے 3 سینئر رہنما مستعفی نہیں ہوتے، پارلیمان کا کام کاج بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دہلی سے سہیل حلیم۔
کانگریس نے پہلے ہی اس بات کا واضح اشارہ دے دیا تھا کہ وزیر خارجہ سشما سوراج، راجستھان کی وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے سندھیا اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کے مستعفی ہونے تک پارلیمان کی کارروائی نہیں چلنے دی جائے گی۔ مانسون اجلاس کی کارروائی شروع ہوتے ہی پارٹی کے سینئر لیڈر آنند شرما نے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کو جم کر نشانہ بنایا۔
بھارت کے پردھان منتری ماننیہ شری نریندر مودی جی نے جو دیش کی جنتا کو آشواسن دیا تھا کہ ان کے شاسن میں پاردرشتا ہوگی، ایمانداری ہوگی، بھرشٹاچار کے خلاف کاروائی ہوگی اور جواب دہی طے ہوگی، وہ چاروں باتیں اس گھٹنا کرم جو ہوا ہے اس سے غلط ہو رہی ہیں۔
لیکن راجیہ سبھا میں جب وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے آنند شرما کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا کہ ان مبینہ گھپلوں پر فوراً بحث کرائی جائے، تو حزب اختلاف نے متحد ہو کر اس تجویز کو مسترد کر دیا۔
ماننیہ اپ سبھاپتی جی، میں سارا وواد سماپت کر دیتا ہوں۔ شری آنند شرما جی کا یہ کہنا ہے کہ نیم 267 کے تحت نیم سسپینڈ کر کے اس وشے پہ چرچا ہونی چاہیے، چرچا کو ترنت آرمبھ کیجیے، ودیش منتری شریمتی سشما سوراج آ کر اس کا ترنت جواب دیں گے۔ یو اسٹارٹ دی ڈسکشن رائٹ ناؤ۔
راجیہ سبھا میں بولتے ہوئے مختلف اپوزیشن پارٹیوں کے رہنماؤں نے کہا کہ بحث تینوں رہنماؤں کے مستعفی ہونے کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔
پردھان منتری جی نے گرو سے کہا کہ ایک سال ہوگا ہماری سرکار کے کسی منتری کے اوپر یا ہماری سرکار کے کسی پداکاری کے اوپر کوئی بھرشٹاچار کا آروپ نہیں لگا، سمن لگا، اب کس طریقے سے آروپ لگے ہیں، پہلے استعفی دے تب سدن چلے گا۔
ہماری ودیش منتری جی ایک بھگوڑے کو لندن میں ٹرانزٹ
अरे इस मोदी को नहीं, उस मोदी को कह रहा हूँ भाई।
वजीर खारजा सुषमा स्वराज और राजस्थान की वजीर आला वसुंधरा राजे को आईपीएल के साबिक कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने के इल्जाम का सामना है। हालांकि ललित मोदी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बड़े पैमाने पर माली बेजाबतियों के इल्जाम का सामना करने के लिए इंग्लैंड से हिंदुस्तान वापस लाने की कोशिश कर रही है।
सुहेल हलीम की रिपोर्ट। तो भारतीय पार्लियामान के शोरगुल के बाद आइए पाकिस्तान का रुख करें कि पाकिस्तान में निजाम हुकूमत कामिलन और मुख्तसरन है किसके पास, दिफा, सलामती और खारजा पॉलिसी जैसे अहम शोबे और वाकईतन किस पर इनहिसार कर रहे हैं, पार्लियामान और हुकूमत क्या कर रहे हैं, निजाम ममलिकत चलाने में फौज का क्या किरदार है, इस पर मैंने सीनियर सहाफी और तजयकार जाहिद हुसैन से बात की जो आजकल लंदन में है। जानना चाहा कि ईद पर बड़े सियासी खिलाड़ी मुल्क से बाहर रहे, आसिफ जरदारी, मियां नवाज शरीफ मुल्क में न थे, अल्ताफ हुसैन तो वैसे ही बाहर हैं और इमरान खान भी फाल न थे। सबसे ज्यादा जो नजर आई वो फौज और उसके सरबराह जनरल राहिल शरीफ। सूरत हाल को कैसे देखते हैं, क्या पढ़ा जाए इसमें?
खामखाई तो रीड नहीं किया जा रहा है, हकीकत भी यही है कि जब आपके तमाम सियासतदान जो हैं वो अपने अपने घरों या अपने अपने जहाँ भी उनकी ख्वाहिश होती है जिस मुल्कों में वहाँ पे ईद पे होते हैं, और जब फिर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर वो अपने ट्रूप्स के साथ होते हैं तो फिर विजिबिलिटी तो होती है।
नहीं, आपने माजी में भी ईद देखी होंगी, खा वो अयूब खान का ज़माना हो या किसी और खान साहब का ज़माना हो, ये गांव आना जाना लोगों में अपने अपने इलाकों में यहाँ हुआ करता था। इस हालात में सियासतदान वाकईतन हिम्मत छोड़ रहे हैं, कोनों खुदरों में जा रहे हैं, या कुछ है फौज का दबाव कि घर जाओ यार तुम अपना, हमें जो काम करना करने दो।
मैं कल हर चीज़ को अगर फौज पर लगा दिया तो बड़ा मसला हो जाता है, लेकिन असल चीज़ ये आती है कि ये कि आपको खुद ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप अपने लोगों में ईद मनाएं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपके पहले जो आज से 10-12 साल पहले सियासतदानी इस मुल्क में होते थे तो वो जो है ईद भी लोगों में मनाते थे, और सबसे बड़ा ये होता था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाते थे। ये जो है ये फिनोमेना कुछ हालिया ज्यादा बन के आया है जब से सियासतदानों के जो है अपने इंटरेस्ट जो है बाहर ज्यादा बन के आ गए। अब नवाज शरीफ साहब जो है ये तय कर लेते हैं कि उनको सऊदी अरेबिया में 10 दिन गुजारने हैं, चाहे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा हो। आसिफ अली जरदारी साहब पहले भी यही दुबई है और उनका फिर बाहर रहते थे। मसला ये है कि सियासतदानों का ताल्लुक लोगों से कम तर होता जा रहा है।
अच्छा, तो एक दूसरे पहलू पे गौर करें, और मुल्क का डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, ये रिटन तो नहीं है लेकिन लग ये रहा है कि ये फौज के कंट्रोल में है। गैर मुल्की अमायदीन आए, सरकारी ओहदेदार आए जिनका कोई, वो नॉन मिलिट्री पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनका फौज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो मिलते हैं तो जनरल राहिल शरीफ से मिलते हैं, कैसे रीड करेंगे आप इसे?
देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि यहाँ शरीफ की हुकूमत है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि किस शरीफ की हुकूमत है। असल मसला ये हमारा ये आता है कि सियासतदान जब अपने जो फ़रज़ जो होने चाहिए एबडिकेट करते हैं तो लाजमी तौर पे जो है फिर इफ्तदार कहीं और चला जाता है। और हम जब देख रहे हैं आजकल सूरत हाल यही मदन के आती है, जब आप समझते हैं कि सिक्योरिटी का मसला वो आर्मी का है, फॉरेन सर्विस, फॉरेन जो आपके पॉलिसी के बहुत अहम जो आपके मसाइल हैं वो भी फौज को जो है आपने कहा है कि आप डील कर लें, तो मसला ये आता है कि फिर आपके पास जो रह जाता है जब लोगों से जो आपकी अपनी सियासत से वो भी बहुत कम तर हो जाता है, तो उनके लिए भी अच्छा मौका मिल जाता है कि फिर शायद वो अपने, मतलब एक मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर किसी भी मुल्क में एक फौज हालत जंग में हो, या जैसे हम आपके बरतानिया में देखते रहे, अमेरिका में देखते रहे कि कैमरून, अगर प्राइम मिनिस्टर कैमरून हो तो उनकी कोशिश ये होती थी कि अपने क्रिसमस में वो अपने ट्रूप्स के साथ अफगानिस्तान या एक ज़माने में इराक में जो थे वहाँ चले जाएं, तो ये एक चीज़ रहती है। इसका मतलब ये होता है कि आप सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। अगर आप ये फैसला कर लें कि ये जंग जो है सिर्फ आर्मी का काम है या मिलिट्री का काम है, और फिर आप देखें कि भाई आप ही ये काम संभाल लें, तो सूरत हाल कुछ यही हमारी मुल्क की हो गई है।
ठीक है, तो फिर पार्लियामेंट की और हुकूमत की अब क्या रह जाती है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी क्या रहेगी?
देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, जब आप अभी हम जिस बात से हमने शुरू की थी वो यही है कि जब आप ईद ऐसा मौका होता है जब आप कोशिश ये करते हैं इन किस्म के त्योहारों में कि लोगों के साथ हों, جب آپ لوگوں سے رابطہ توڑ دیں، ناطہ توڑ دیں، تو پھر پالیسی جو ہے وہ سیکنڈری رہ جاتی ہے۔ تو میرا خیال یہ کہ یہ ایک جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک بتدریج ایک ہمیں انحطاط کی صورتحال میں جا رہے ہیں۔
ایک بیان آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، فوج کے سربراہ نے یہ کہا کہ قوم جو بھی مشن دے گی پورا کریں گے، اس کو کیسے پڑھا جائے؟ کیا یہ پھر ایک بار تبا میرے عزیز ہم وطنوں سے شروع ہونے والی تقریر کی تیاری؟
دیکھیں، پاکستان نے ہارڈ کوز بھی دیکھے ہیں، سافٹ کوز بھی دیکھے ہیں۔ ہارڈ کوز مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ قبضہ کر لیا، سافٹ کوز یہ تھا کہ آپ نے آئے اور پھر لوگوں نے آپ کو ویلکم کر لیا، یہ بھی ہوا ہے۔ لیکن ہم ایک نیا وہ دیکھ رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ کمپلیٹ ایبڈیکیشن آف پاور بائی دا سویلین گورنمنٹ الاؤنگ دا ملٹری گریٹر اسپیس۔ یہ اب چیز جو بن کے آ رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس سے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، تو پھر فوج جو ہے وہ ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اب میں آپ سے معمولی مثال بتاتا ہوں کہ جب نارتھ وزیرستان میں جانے کا فیصلہ ہوا تو اس کا اعلان وزیر اعظم پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ وزیر اعظم نے نہیں کیا، وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک بیان میں ظاہر ہوا۔ جب آپ جو ہیں ایک اے پی سی بلاتے ہیں تاکہ آپ ایک اپنے نیشنل ایکشن پلان ٹیررزم کے خلاف بنائیں، تو آپ ساتھ جو ہیں آرمی کے سربراہ کو بھی بیٹھا لیتے ہیں، یا تو خوف دلانے کے لیے دوسری پارٹیز کو۔ لیکن جب آپ یہ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر لوگ جو ہیں کہیں اور دیکھتے ہیں کہ سر چشمہ کیا ہے پاور کا۔
ہوا جب چلے تو کوئی گوشہ کوئی کونا خالی نہیں چھوڑتی، اور بہتا پانی جب چلنے لگے آگے بڑھے تو پہاڑ کاٹ ڈالتا ہے۔ تجزیہ کر رہے تھے صورتحال کا سینئر صحافی زاہد حسین۔ جاپان کی ٹیکنالوجی کمپنی توشیبا کے چیف ایگزیکٹو اور صدر ہساو تاناکا کمپنی کا منافع لگاتار زیادہ بتانے اور یوں سرمایہ کاروں کے ساتھ دھوکہ دہی کے الزامات کے تحت فوری طور پر مستعفی ہو گئے، معذرت چاہی، سرے تسلیم خم کیا اور چپ چاپ واپس آ گئے۔ بی بی سی کے مراسلوں کا خلاصہ، بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
جاپان کی ٹیکنالوجی کمپنی توشیبا کے چیف ایگزیکٹو اور صدر ہساو ٹوناکا پر الزام ہے کہ انہوں نے 2008 سے کمپنی کا منافع کئی گنا زیادہ بتایا۔ ہساو ٹوناکا نے دو دوسرے ایگزیکٹوز کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس ذمہ داری کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے آدھے منٹ تک شرمندگی کے انداز میں سر جھکائے رکھا، پھر بولے، یہ توشیبا کی 140 سالہ تاریخ میں بدترین واقعہ ہے جس سے پیدا ہونے والے مسائل بہت جلدی حل نہیں ہوں گے۔
ذمہ داری مجھ سمیت انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے، جس کے رد عمل میں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور صدر کے عہدے سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔
انہوں نے مزید کہا،
ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں جو کچھ ہوا، اور ہم دل سے معافی مانگ رہے ہیں تمام شراکت داروں سے اور شیئر ہولڈرز سے۔
ہساو ٹوناکا کے مستعفی ہونے کے بعد کمپنی کے چیئرمین کو توشیبا کا نیا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ سینئر حکومتی ترجمان یوشی ہیڈیسیگا نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ حکومت کو یوشیبا کے اس سکینڈل پر سخت مایوسی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ توشیبا کی سیکیورٹی رپورٹس کی تصحیح کرنی پڑی۔ ہم توشیبا پر زور دیتے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں ٹھیک معلومات پہنچائے۔ سینئر حکومتی ترجمان یوشی ہیڈیسیگا کے الفاظ۔ توشیبا کمپنی کے اکاؤنٹس کا سکینڈل اس وقت سامنے آیا جب سیکیورٹی ریگولیٹرز نے کمپنی کی بیلنس شیٹ کا جائزہ لیا۔ پیر کو توشیبا کی جانب سے نامزد کردہ آزادانہ پینل نے کہا تھا کہ کمپنی نے اپنے آپریٹنگ منافع کو 1.2 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز تک بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جو توشیبا کے ابتدائی اندازے سے تقریباً 3 گنا زیادہ تھا۔
یہ تھا بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ ہمارے سامعین آج کل سیربین میں کراچی سے کیلاش تک کے سفر کی کہانی سن رہے ہیں. سنیے اس کا چوتھا حصہ اور دیکھیں کہ ہمارے ساتھی شرجیل بلوچ اور ان کا قافلہ کہاں پہنچا ہے.
مغرب ہونے والی تھی جب واپس لاہور جاتے جاتے کوسٹر بائیں ہاتھ مڑی اور قصور میں داخل ہو گئی. کوسٹر جیسے جیسے شہر میں داخل ہوتی جاتی تھی ویسے ویسے راستہ تنگ ہوتا جاتا تھا. سڑک کے دونوں اطراف نئی دکانوں اور موبائل کمپنیوں کے جگمگ جگمگ کرتے کھوکھوں اور پینافلیکس کے بیچوں بیچ کہیں کہیں لال اینٹوں سے بنی ہوئی کوئی محراب والی بوڑھی دکان نظر آ جاتی تھی. ایک تانگے کے پیچھے بیٹھے ہوئے بوڑھے نے کسی ہوٹل کا اشتہاری پوسٹر تھاما ہوا ہے اور چکن تکے اور چرخے کے رعایتی نرخوں کا اعلان بھی کر رہا ہے. ہمارا گروپ اب بازار میں پیدل چلتے چلتے مزار کی جانب روانہ ہے. سڑک پر بہت رش ہے, دونوں طرف سے لوگ آ جا رہے ہیں, مگر مرد اور عورتیں دونوں اس بھیڑ میں بہت اطمینان سے چل رہے ہیں. ان کی چال میں گاؤں والی سست روی ہے. بیچ میں رکی ہوئی گدا گاڑیوں کو سامنے سے آتے ہوئے موٹر سائیکل سوار پیں پیں کرتے ہوئے آرام سے کٹ مار کر گزر جاتے ہیں. دکانوں کے آگے موڑوں پر بیٹھے ہوئے حقہ پیتے ہوئے بزرگ ہمیں اپنائیت والی نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. لگتا ہے باروں آئے میں. ایک عورت نے گزرتے ہوئے گلے میں اسکارف اور جینس پہنے دور جاتی ہماری ساتھی خواتین کو رک کر دیکھا اور ساتھ والی عورتوں کو بتایا. وہ سب رک کر انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہیں. خواتین میں اکثر نے کالے برقعے ضرور اوڑھ رکھے تھے, مگر ان کے چہروں پر مڈل کلاس والا نقاب نہیں تھا. Where do you have come? اچانک ایک لڑکے نے مجھے روک کر پوچھا. اس نے چھوٹی چیک والی براؤن پینٹ اور پیلے رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی. اس کے ہاتھوں میں کمپیوٹرز کی کتابیں تھیں, جیسے وہ ٹیوشن سے واپس گھر جا رہا ہو. کراچی سے, میں نے جواب دیا. ٹورسٹ ہیں آپ لوگ؟ اس کی نظریں میرے کیمرے کے نام پر تھیں. جی, میں آگے جانے کی جلدی میں تھا. اور بیٹھے نا جی, کوئی ٹھنڈا ہو جائے, اس نے بےتابی سے کہا. وہ شاید ہم لوگوں سے ملنا چاہتا تھا, بات کرنا چاہتا تھا, مگر کراچی والوں کے پاس وقت ہمیشہ کم ہوتا ہے اور کام بہت. درگاہ کے صحن میں اندھیرا ہے. مین دروازے کے اندر قصوری میتھی اور قصوری مہندی کی خوشبو ان ماؤں کو روک رہی ہے جن کی لڑکیوں کے اچھے رشتے ابھی تک دبئی میں مزدوری کر رہے ہیں. وہ منت کی مہندی خرید رہی ہیں. صحن کے شروع میں وہ ایک بوڑھا فقیر اس صوفی کا کلام پڑھ رہا ہے جسے دنیا بلے شاہ کے نام سے جانتی ہے, اور وہ کہتا ہے, بلا کی جانا میں کون. اب پتہ نہیں یہ بات بلا دنیا سے کہہ رہا ہے یا کوئی بلے سے.
بلے شاہ پتہ اودوں لگ سی جدو چڑی پھسی ہتھ بازاں.
درگاہ کے صحن میں ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ فقیروں اور قوالوں کو سن رہے ہیں. ان کے انداز مؤدبانہ اور سر جھکے ہوئے ہیں. کبھی کبھی کوئی ایک آدھ جذب میں آ کر اٹھتا ہے اور دو چار پھیرے کھا کر پھر سر جھکا کر بیٹھ جاتا ہے. وہ ایک لال پگڑی والا سکھ کافی کی ایک ایک مصرے پر کتنا دھیان دے رہا ہے نا.
وانگ مرگیاں دے کوڑا پھول دائیں.
بلے شاہ تیرا اکو من کا جیڑا ہو اللہ پہ پڑھدا میں
فوٹوگرافرز دوست اس اندھیرے میں اپنے کیمروں کی آنکھیں پھاڑے ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. یہ درگاہ اس روایتی درگاہ سے ذرا مختلف ہے جس کے بڑے سے احاطے کے سائٹ پر نسبتاً ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے. اس درگاہ سے متصل مسجد کا صحن اور عمارت دونوں درگاہ کی عمارت پر حاوی تھے. سائیں, کیا فرق ہے سندھ کی درگاہ اور پنجاب کی درگاہ میں؟ سندھ کے ایک گاؤں کی ایک چھوٹی سی درگاہ میں میں نے ایک پروفیسر سے سوال پوچھا. انہوں نے مجاور کو چرس کی سلفی پیتے دیکھ کر کہا, بس سائیں اب ایک فرق ہے, سندھ کی درگاہ موالی کے ہاتھ میں ہے اور پنجاب کی درگاہ مولوی کے ہاتھ میں. رات کے ایک بج رہے ہیں, سب اپنے اپنے بستروں میں پڑے اپنے اپنے کیمروں میں دن بھر کے منظر دیکھ رہے ہیں, بالکل ایسے جیسے شکاری اپنے اپنے تھیلے سے شکار کی ہوئی مرغابی، تیتر، بطخ اور خرگوش نکال نکال کر خوش ہو رہے ہیں۔
کراچی سے کیلاش تک کا سفر، ہمارے ساتھی شرجیل بلوچ کی زبانی۔ اس سفر کی کہانی کا اگلا حصہ آپ کل سیربین میں سن سکیں گے۔ خاموشی کی بھی ایک آواز ہوتی ہے، سناٹا کہتے ہیں اس کو۔ نابینا کی بھی بینائی ہوتی ہے، غیر مرئی کہتے ہیں اس کو۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ جو آنکھ سے نہ دیکھ سکتا ہو وہ کان سے دیکھتا ہے؟ کان اس کی بصارت ہوتے ہیں، وہ خاموشی میں بھی دیکھ لیتا ہے، اندھیروں میں بھی دیکھ لیتا ہے، حالانکہ نابینا ہے، جنگلوں میں بھی دیکھ لیتا ہے، آنکھ نہیں ہے، دریاؤں سمندروں کی مخلوق کو تاڑ لیتا ہے، حالانکہ بینائی نہیں ہے۔ کہانی ہے ایک ایسے ہی شخص کی، نام ہے ہان پولوسو۔ وہ قدرتی آوازوں کو ریکارڈ کرنے کا شوق رکھتے ہیں، بچپن سے ہی نابینا ہے۔ آئیے ان کے ساتھ پرندوں کے دیس جنگل چلتے ہیں، اور یہ کہانی ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
میرا نام خوان پولو کولاسو ہے اور میں قدرتی آوازیں ریکارڈ کرتا ہوں۔ ایک پرندہ کہاں بیٹھا چہچہا رہا ہے، اس کے لیے میرے کان مجھے راستہ دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد ہی میں ہیڈ فونز پہنتا ہوں۔ اب میں صحیح سمت میں مائکروفون لگا سکتا ہوں، یہ آواز یہاں سے آ رہی ہے۔ میں پیدائشی نابینا ہوں۔ عام طور پر لوگ دوسروں کی کمی کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں بالکل فضول سوچ ہے۔ میں 12 سال کا تھا جب میں نے آوازوں کو ریکارڈ کرنا اپنا شوق بنایا۔ 16 برس کا تھا اور یوروگوئے میں تھا جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میری زندگی اب بس قدرت کی آوازیں سننے اور ریکارڈ کرنے میں صرف ہوگی۔ آنے والے ڈاکٹر سیانتگو نے اپنے بیگ سے ایک مشین نکالی اور اسے میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا، یہ ریکارڈر ہے، یہاں یہ ریکارڈ کا بٹن ہے اور یہ پلے کا بٹن ہے، اب جاؤ اور آوازیں ریکارڈ کرو۔ اور تب سے میں نے آوازیں ریکارڈ کرنا شروع کر دی۔ یقین کیجئے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ہمیشہ سے یہی کام کر رہا ہوں، اور اس کے بعد سے میں اب تک نہیں رکا۔ جب میں ریکارڈنگ کرنے جاتا ہوں اور اگر وہ مقام اس بات کی اجازت دیتا ہے تو میں اپنے گائیڈ ڈاگ رونجا کو اپنے ساتھ لے جانا پسند کرتا ہوں۔ رونجا میری بینائی ہے، اس سے خوبصورت کوئی دوسری چیز نہیں۔ یہ ایک مضبوط شخصیت کا مالک ہے۔ اب تو مجھے اس کے نخروں پر ہنسی آتی ہے، لیکن پہلے پہلے مجھے اس پر غصہ آیا کرتا تھا۔ میں ان مقامات کی روح کو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں جنگل میں جاتا ہوں تو بارش اور بادلوں کی گھن گرج کو محفوظ کر لینا چاہتا ہوں۔ جب رات ہوتی ہے تو مجھے سکون کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ ایک آواز جو میرے لیے رات کے تصور کو مکمل کرتی ہے، وہ ہے چاندنی رات کی آواز۔ بیشتر لوگوں کو آوازوں کا احساس نہیں ہوتا، ان کے لیے وہ گم ہوتی ہیں، اور میرے کام کا مقصد ان آوازوں کو منظر عام پہ لانا ہے۔ میں لوگوں کو یہ آوازیں دکھانا اور سنانا چاہتا ہوں۔ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اس چھوٹے سے پرندے کی آواز سنیے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص کے اندر سننے کی صلاحیت ہوتی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس احساس کو جگانے کی ضرورت ہے۔
بارش اور بادلوں کی گھن گرج کو سمیٹ لیتا ہوں۔ رات بڑی پرسکون ہوتی ہے، خاص طور پر چاندنی رات۔ کیا عجب لطف ہے، کیا عجب حسن ہے اس رات کا۔ یہ تھی خوان پولو کولاسو کی کہانی۔ نابینا ہے وہ، کان سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے۔ آپ کہیں کی بھی کوڑی لائیں، وہ اسے پکڑ لاتا ہے۔ یہاں سیربین اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر نازیہ میمن، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے نک جونز۔ تو حسب معمول میرا یہ انتہائی خوشگوار فریضہ ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں۔ ظاہر آپ نے سیربین سنا ہے نا، لیکن اب آخری وقت میں جائیں اس سے پہلے آپ خاص خاص خبروں کی سرخیاں ضرور سنتے چلیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی۔
عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ ملک میں پانی کی کمی قومی معیشت کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے. پاکستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے حکام کا کہنا ہے کہ چترال میں سیلابی ریلوں کی وجہ سے 33 پل بہہ گئے ہیں اور صوبہ پنجاب میں 130 دیہات زیر آب آ گئے ہیں. پاکستان اور چین کے سرحدی علاقے میں واقع قراکرم پہاڑی سلسلے میں 7 کوہ پیماؤں پر مشتمل ایک ٹیم آج صبح برفانی تودے کی زد میں آ گئی ہے, جس کے بعد ایک پاکستانی کوہ پیما لاپتہ ہے. ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے کہا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے خودکش بم دھماکے کے مشتبہ حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے. امریکی صدر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے ایران کے جوہری معاہدے کی توثیق کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس کو بھی اس جانب توجہ دینا چاہیے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.